الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرو، دفع کرو، ادفع بالتی یا احسن. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہارے اور کسی شخص کے درمیان اگر عداوت بھی ہو تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن آگے یہ فرمایا کہ اس مرتبے کو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مرتبے کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مرتبے کو وہ پہنچتے ہیں جو بڑے نصیبوں والے ہیں. ایک جگہ فرمایا قرآن کریم نے مومن کی صفات، ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے آخر میں، اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہا ہو کہ میرے محبوب کی راتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کا چلنا ایسا ہوتا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی گفتار ایسی ہوتی ہے. بس یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو وہاں انہی میں ایک آیت یہ بھی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں وقار کے ساتھ، وقار اور مسکنت کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کو خطاب کریں، مخاطب کریں، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی کہ وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کو، یعنی سجدہ، لربهم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے سجدہ کرنے میں اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بس یہ دعا مانگتے ہیں، اس دعا کا معمول بناتے ہیں کہ اللہ ہمارے جہنم کا عذاب ہمارے اوپر سے ہٹا دیجیے. تو بہرحال یہ صفت جو یہاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا کہ جب ان کو کوئی جاہل مخاطب کرے جاہلانہ انداز تو وہ سلامتی والا جواب دیتے ہیں. اور یہاں بھی یہی آیت میں بھی یہی فرمایا اس والی آیت میں کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن, برائی کو دفع کرو اچھائی کے ساتھ, اچھائی کے ذریعے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے 10 سال میں ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 8 سال کی تھی, ایک روایت میں 9 سال کی تھی اور ایک روایت میں 10 سال کی تھی, بہرحال 10 سال سے زیادہ نہیں تھی, بہت سے بہت 10 سال عمر تھی جب ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حاضر ہوئی کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خود پہنچا کر گئیں. میں اکثر جب یہ روایت پڑھتا ہوں اور جب ذہن میں آتی ہے تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے ساتھ میں کہ اگر آج کل کی کوئی ماں ہوتی تو یہ سوچتی کہ میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا. آج کل تو ہم یہ سوچتے ہیں نا میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا, بس یہی مولویوں کی خدمت. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فیوچر بنانے کے دن ہوتے ہیں 10 سال کی 8 سال 9 سال, اس میں تو ماں باپ سوچتے ہیں ہمیں بچے کو کیا بنانا ہے, بڑی لمبی مدت کی پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے. اور اسی عمر میں ان کی والدہ لے کر آ گئی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں. اب بچے ہی تو تھے, نہ جانے کتنی مرتبہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. یہ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا اور میں کام کرنے کے لیے نکلا, راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو میں بچوں کا کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا, ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں اور انتظار فرماتے فرماتے پھر خود آپ باہر تشریف لائے تلاش میں, تو دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے آ کر پیچھے سے آ کر پکڑا اور فرمایا کہ میں نے جو تم کو کام بتایا تھا وہ کیا؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا کہ ابھی جا رہا ہوں اے اللہ کے رسول, بس ابھی جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ 10 سال یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, 10 سال نہ جانے کتنی چیزیں مزاج کے خلاف ہوئی ہوں گی, لیکن خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو کام میرے سپرد کیا اور میں نے نہ کیا ہو تو کسی کام کے نہ کرنے پر مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور کسی کام کے کر لینے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. ان 10 سالوں میں یہ جملے فرمائے ہی نہیں. یہاں بھی یہ فرمایا اس واقعے میں کہ انس میں نے جو کام تم کو بتایا تھا وہ تم نے کیا, یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. تو یہ شفقت تھی جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. تو یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک دیہاتی سامنے سے آیا اور اس نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی نجران کی اور اس کے جو کنارے تھے وہ سخت تھے, اور اس دیہاتی نے آتے ہی وہ چادر کھینچی, پہلے چادر پکڑ کے کھینچی اور اس زور سے کھینچی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے جو سخت وہ جو کنارے تھے چادر کے وہ بھیج گئے اور اس سے نشان پڑ گئے آپ کی گردن مبارک, آپ کے جسم اتھر پر نشان پڑ گئے, اس نے پکڑ کے کھینچا اور پھر یہ کہا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجئے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کو کچھ مال دے دیا جائے, مال دینے کا حکم فرمایا. آپ دیکھیے برائی اور کس قدر سخت بے ادبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لیکن آپ نے فرمایا بھائی دے دو مال دے دو. ایک مرتبہ ایک یہودی نے آ کر جس سے آپ نے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا, اس نے بے وقت آ کر مطالبہ شروع کیا اور گستاخانہ انداز میں شروع کیا, تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کچھ نہ کہو, اور فرمایا ان لصاحب الحق مقالہ, بے شک صاحب حق کو جس جو حقدار ہو جس کا حق نکلتا ہو کسی کی طرف اس کو باتیں سنانے کا حق حاصل ہے, تم مت کہو کچھ. روک دیا. ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, اس تقسیم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نو مسلم تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو کچھ مال زیادہ دیا, ان کی تعلیم قلبی کے لیے کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو عام لوگوں سے جو پرانے ہیں ان سے کچھ زیادہ دے دو تاکہ یہ اور قریب آئیں اور ان کا اسلام ایمان پختہ ہو جائے. تو کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے, سب کو برابری سے ملنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں روکا, انہوں نے نہیں رکے لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فکر کسنے سے لوگ نہیں رکے. ہم تو نمازیوں کے اس سے گھبرا جاتے ہیں. اور ایک بات میں سوچتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کیا تمام لوگ حضور سے خوش تھے, پوری دنیا کے انسان خوش ہو گئے تھے آپ سے؟ ایسی بات نہیں. بہت سے کفار آپ سے ناخوش تھے, اور منافقوں کے ناخوش ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ آپ سے ناخوش تھے, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ ناخوش تھے. تو کہاں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے دنیا کے سارے انسان آپ سے راضی نہیں تھے. بس اسی سے ثابت ہو گیا کہ ہم ایک کو راضی کرنے کی فکر کریں, ایک کو, مخلوق کو چھوڑیں. مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں لگیں گے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے راضی, ہر آدمی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگا. ایک اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کریں. اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو, اسی اللہ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو, اور والدین کو خوش رکھو, والدین کی اطاعت کرو. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے تالیف قلبی کے لیے بعض جو نو مسلم تھے ان کو زیادہ مال دے دیا غنیمت میں, حنین کے غنیمت میں, تو کہا کہ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر انصاف, اگر اللہ اور اس کے رسول, کہ اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا اس روئے زمین پر تو پھر اور کون کرے گا؟ اور پھر فرمایا اللہ رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کی امت کے لوگوں نے تو ان کو مجھ سے زیادہ ستایا مگر انہوں نے صبر کیا. تو یہ فطرے کرنا, تکلیفیں پہنچانا, یہ طائف کا کیا واقعہ ہے؟ تکلیف پہنچائی گئی, زبردست تکلیف پہنچائی گئی, پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور مغلغات بکے جا رہے ہیں, طنز آمیز کلمات کہے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ رک کر دعا کرنے پر مجبور ہوئے. دعا کی آپ نے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ, جو اپنی قوت کے ضعیف ہونے کی اور اپنی تدبیر کی قلت کی آپ سے شکایت کرتا ہوں, آپ سے شکوا کرتا ہوں, کون ہے آپ کے علاوہ, کہاں جائے؟ یا ارحم الراحمین الا من تکلنی, اے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے, آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الا عدوی یتہجمونی ام الا قریب ملکتہ امری, میرے دشمن کے جو مجھے دیکھ کے منہ چڑھائے, یا میرے رشتے دار کے, رشتے دار بھی تھے بعض میں جو آپ کو تنگ کر رہے تھے, ان میں آپ کے رشتے دار بھی تھے. لیکن آگے جو فرمائی بات وہ بڑے کام کی ہے, اور یہی اصل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک اللہ کو راضی رکھے. تو فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ شَاقِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اگر آپ میرے اوپر غصہ نہیں ہیں, آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اللہ, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جو مجھے تکلیف پہنچائی جانے. بس اصل بات یہ ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہو, کوئی گالیاں دے رہا ہو, کوئی کچھ کہہ رہا ہو, ہم یہ دیکھیں ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہوا ہے. کوئی ہمارا حق مار رہا ہو تو سب سے پہلے اس سے لڑنے جھگڑنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم نے تو اللہ کا کوئی حق نہیں مارا ہوا. ایسا تو نہیں کہ یہاں بدلہ دیا جا رہا ہو کہ ظالم تو نماز صحیح نہیں پڑھتا اور تو نے اپنی زبان صحیح استعمال نہیں کی, تو نے کہاں ہمارا حق ادا کیا, اب تیرا اپنا حق دبایا جا رہا ہے تو تجھے بے چینی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کوئی اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہو, سب سے پہلے ہم یہ سوچیں ہم نے اللہ کا حق کتنا ادا کیا, کتنا ادا کر رہے ہیں, کتنا ہم نے اللہ کو خوش کیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ, عرض کیا اللہ تعالیٰ سے, اِلَّمْ تَكُنْ شَاقِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اگر آپ مجھ پر غصہ نہیں ہے, آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے, تو مجھے اس تکلیف کی جو اہل تائف مجھے دے رہے ہیں, فکرے کت رہے ہیں, تنز کر رہے ہیں میرے ساتھ اور پتھر پھینکے جا رہے ہیں, لہو آلود کر دیا, لہو لہان کر دیا, فرمایا کہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں آگے اور الفاظ بھی فرما دیے, غیر ان عافیتا کا اوسع لی, ہاں یہ ضرور ہے اللہ کہ مجھے آپ کی عافیت زیادہ پسند ہے. اس مصیبت سے میں عافیت مانگتا ہوں, عافیت زیادہ پسندیدہ ہے, وسعت والی ہے میرے لیے. اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان کو ہوا کے فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ ہوا کے ذریعے سے ان کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیا جائے. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے, یہ بیچ میں پس جائیں. آپ نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, یہ اسی وقت کی دعا ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے, یہ نہیں جانتے, ان کو پتہ نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں پیدا ہوں گے ایسے لوگ جو ایمان لائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. فتح مکہ کے موقع پر اہل طائف ایمان لے آئے, بنو ثقیف ایمان لے آئے, اور ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ برکات ہیں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہاں تشریف لائے. ان کا پورا نام تھا محمد ابن قاسم الثقفی, یہ بنو ثقیف کے تھے طائف, نسلوں میں بھی ایمان لائے, وہ لوگ بھی ایمان لے آئے, لیکن آپ نے ایسا جواب نہیں دیا कि इनको पहाड़ों के दरमियान भेज दिया जाए, हवा से इनको उठा के फेंक दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह, इनकी हड्डी पतली एक हो जाए ना। और तो और मैं हैरान हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना, वही का नुजूल हो रहा है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम था कि फुला फुला शख्स मुनाफिक है, पता था, सब पता था, लेकिन कभी आपने उनको सजा नहीं दिलवाई, कभी आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं कहा। वरना लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ओ ये इनकी ये, लोग तो मुसलमान ही समझते थे ना उनको, वो मुनाफिक थे, लोग तो मुसलमान समझते थे, वो हुजूर के बारे में लोग ये उड़ा देते बात कि हाँ ये देखो अपने साथियों को मारते हैं, अपने साथियों को ही सजाएं दिलवाते हैं। कभी आपने मुनाफिकीन को कभी भी, अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल, यहां तक ये आयत नाजिल हुई, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फिर अल्लाह लहुम, आप इसके लिए दुआ कीजिए, इस्तग़फार कीजिए ना कीजिए, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे। फिर भी आपने अपना कुर्ता अता फरमाया, बतौर कफन के कुर्ता अता फरमाया, और ये फरमाया कि अगर मुझे पता होता, अल्लाह ताला ने फरमाया इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फिर अल्लाह लहुम, आप 70 दफा भी इस्तग़फार करेंगे तब भी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे। तो फरमाया अगर मुझे पता होता कि 71 मरतबा करने में मग़फ़िरत फरमा देंगे तो मैं इतनी दफा कर लेता, लेकिन ये तहदीद के लिए नहीं है, तकफीर के लिए है, यानी कसरत से भी इस्तग़फार करेंगे तब भी मग़फ़िरत नहीं होगी, ये मुराद है, तहदीद नहीं है। हम भी कहते हैं मुहावरे में भैया मैं तो 70 दफा ये करूंगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि 70 दफा गिन के करेंगे, मतलब ये होता है बहुत दफा करूंगा, तकसीर मुराद होती है, कसरत मुराद होती है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी मुनाफिकीन को बर्दाश्त किए रखा, सबर करते रहे, सबर करते रहे। बदर के मौके पर एक मुनाफिक अलग हो गया 300 आदमियों को लेकर, वो उस वक्त जो जरूरत थी, किस कदर सब जरूरत थी, ऐसे मौके पर भी आपने सबर फरमाया, ना उनको कत्ल करवाया, ना उनको सजाएं दिलवाई, ना ही उनको ताने दिए कि तुम मेरे खिलाफ ये कर रहे हो। आप सोचें किस आला दर्जे का ये सबर था, सिर्फ फसाद और फितने से बचने के लिए कि मुसलमानों में आपस में कोई फसाद ना हो, फितना ना खड़ा हो जाए कोई। वल फितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल, फितना तो कत्ल से भी ज्यादा सख्त चीज है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके हिल्म के वाकयात बहुत मशहूर हैं। एक शख्स आया इनके पास, सारी रात ये इबादत करते थे और दिन भर इल्मी मशगूलियत रहती थी, दोपहर को कैलूला फरमाते थे थोड़ी देर, रात भर कुरान करीम का तिलावत करना खड़े होकर नमाज में, और दिन भर तदरीसी मशगूलियत, और इसके बाद थोड़ा सा थोड़ी देर दोपहर को आराम फरमाते थे। वो शख्स उसी वक्त आया, दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि मैं एक मसला पूछने आया था। आराम मुतासिर हुआ, उसने कहा कि एक मसला पूछने आया था, आपको देख के भूल गया, याद नहीं रहा। फरमाया कोई बात नहीं, फिर आप जाके लेट गए, फिर वो फिर आ गया थोड़ी देर के बाद, मैं यहां तक और दरवाजा खटखटा दिया, आपने खोला, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसने फिर यही कहा कि मैं यहां तक आया, मुझे याद आ गया था, मैं यहां तक आया, आपने दरवाजा खोला, फिर भूल गया मैं मसला। फरमाया कोई बात नहीं, फिर तीसरी मरतबा आया इसी तरह, और फिर उसने आकर ये कहा कि पाखाने का जायका कैसा होता है, ये सवाल था, सवाल भी कैसा, کہ پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی فرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پخانہ تر ہوتا ہے, گیلا ہوتا ہے, اس میں نمی ہوتی ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, تو فرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے, اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. تو اس شخص نے کہا کہ میری اپنے دوست سے اس بات پر بحث ہوئی تھی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ زیادہ حلیم المزاج ہیں, تحمل والے ہیں, یا امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تحمل والے ہیں. ہم اس بات تو میں میری رائے یہ آپ کے ہی بارے میں تھی, اور میں آزمانے پہ پتہ چل گیا کہ آپ میں زیادہ تحمل ہے. یہ اس طرح اس نے آزمایا, لیکن امام صاحب نے کچھ نہیں فرمایا. ظاہر ہے کہ یہ انداز جہالت والا تھا, غلط. اور ایک شخص نے پیچھے سے آ کر یہ کہا کہ ایک دفعہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر, پیچھے سے آ کر یہ کہا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں, مجھے اجازت دو کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ فلاں شخص آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. یہ ماں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا تھا. تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ سے اجازت لے لوں, اگر وہ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. خیر گھر میں جا کر جب واپس تشریف لائے تو وہ مر چکا تھا وہ شخص. تو فرمایا قتل ابو صبری, اس شخص کو میرے صبر نے قتل کر دیا. اس لیے بھائی یہ ایمان والوں کی صفات میں سے یہ ہے, وَإِذَا خَافَ لَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سلامتی کی بات کہتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ 14 سال حضرت نے کانپور میں پڑھایا, وہاں بدعت بڑی سخت تھی, مدرسہ فیض عام میں. وہاں ایک دفعہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک پرچہ آیا, اس کو بیان سے پہلے پرچہ کسی نے دے دیا, حضرت نے پڑھا اس کو. حضرت کو خلاصہ نکالنے میں کمال حاصل تھا, پڑھ کے فرمایا اس پرچے میں, پرچہ تو بہت لمبا تھا, فرمایا خلاصہ اس کی 4 باتیں ہیں. نمبر 1, تم کافر ہو. حضرت کو کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہ تم کافر ہو. نمبر 2, تم حرامی ہو. نمبر 3, تم جولاہے ہو. نمبر 4, ذرا سنبھل کے بات کرنا. یہ 4 باتیں اس کا خلاصہ ہیں. فرمایا کہ بھائی اچھا اگر میں اب تک کافر تھا, فرض کر لو اگر میں اب تک کافر تھا تو کافر جو مسلمان کب ہوتا ہے, کلمہ پڑھنے سے. تو میں کلمہ پڑھتا ہوں, سب کے سامنے حضرت نے کلمہ پڑھا, تم سب گواہ رہو پہلے کافر تھا تو اب تو مسلمان ہوں. پھر فرمایا کہ میں ثابت النسب ہوں, میرے ماں باپ کے نکاح میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان میں سے کچھ اب بھی حیات ہیں, موجود ہیں, فلاں فلاں موجود ہیں, جا کے تصدیق کی جا سکتی ہے. اور فرمایا تیسری بات یہ کہ تم جولاہے ہو. فرمایا کہ میں اول تو میں جولاہا نہیں ہوں, پھر بھی اگر کوئی جولاہا ہے اور یہ اس کا ذریعہ معاش ہے تو کوئی کیا حرج ہے اس میں. اور چوتھی بات کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, سنبھل کے بات نہیں کروں گا, جو حق بات ہوگی وہ کہوں گا. لہذا چونکہ وہاں بدعت بہت زیادہ تھی تو بدعت کے ہی خلاف بیان ہوا, خوب کھل کے بیان ہوا بدعت کے خلاف. تو خیر وہ حضرت کا بدعت کے خلاف بیان ہوا, بہت سے لوگ تائب ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی. Mm-hmm. تو یہ فرمایا کہ ولا تستوی الحسنات ولا السیئات ادفع بالتی هی احسن، کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے، تم اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بس جب تم یہ کر لو گے تو تمہارے اور کسی شخص کے درمیان اگر عداوت ہو تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا. مگر یہ بڑے نصیبوں والوں کا، صبر کرنے والے، اور صبر کرنے والے وہی جو تین صفات ہوں، اللہ کی اطاعت پہ جمنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اور مصیبتیں مزاج کے خلاف چیزیں پیش آنے کو برداشت کرنا. یہ صبر والوں کا کام ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مرتبے کو وہ نہیں پہنچتے مگر وہ لوگ جو بہت زیادہ نصیبوں والے ہیں. بڑے بڑے دل جگر کا کام ہے بھائی، کیا کیا برداشت کیا ہے ہمارے اکابر. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے تو ان کے لیے کچھ تندور میں گوشت بھنوایا گیا، شیخوں میں لگوا کر گوشت بھنوایا گیا. تو کچھ دیر جب گزر گئی تو انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا، غلام سے، اس وقت غلام ہوتے تھے، غلام سے فرمایا بھائی جلدی لاؤ، مہمان آ چکے ہیں تم جلدی لاؤ، وہ جو گوشت بھون رہا تھا اس کو لے آؤ جلدی سے. تو وہ غلام اس نے گوشت وغیرہ وہ سیخوں میں لگایا اور وہ لانے لگا، اور ذرا جلدی جلدی لانے لگا. جلدی کی وجہ سے ایک سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹی، اور وہ بالا خانے پر تھا، پہلی منزل پر وہاں جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ سیخ نیچے گئی. ایسے بالکل وہ آج کل کی سیخیں نہیں تھیں، بڑے بھاری اصلی لوہے کی سیخیں ہوتی تھیں. وہ جا کے نیچے ان کا ایک چھوٹا صاحبزادہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کھیل رہا تھا، اس کے جا کے سر پہ لگی اور ایسا زخم ہوا کہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اب کوئی اور ہوتا تو کیا حال تھا، غلام بھی نوکر نہیں، غلام تھے وہ، جس کے ہاتھ سے یہ غلطی ہوئی، جس سے یہ غلطی ہوئی وہ غلام تھا. فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے، اور تو نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے. یہ ہے وہ بہت صبر کا اعلیٰ مقام. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی باندی وضو کرا رہی تھی، باندی تھی اور باندی بھی وہ ایسی صاحب علم، تو اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کے اور گرا تو ان کا سر زخمی ہو گیا. حضرت علی ابن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرب میں یہ رواج تھا کہ پوتے کا نام باپ یعنی دادا کے نام پہ رکھ دیا جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو باپ کا بھی وہی نام ہے اور پوتے کا بھی وہی نام ہے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی نام ہے. جیسے ہمارے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چار صاحبزادے تھے، چاروں کا نام محمد تھا، تو پہلے کا نام محمد، دوسرے کا نام محمد ثانی، تیسرے کا نام محمد ثالث، چوتھے کا نام محمد رابع، چاروں کا نام محمد رکھا تھا حضرت نے، ایسا بھی ہوتا تھا. تو حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کا جب سر زخمی ہوا تو انہوں نے گھورا، ناگواری سے باندی کو تیز نظروں سے گھورا، تو باندی نے یہ کہا کہ وہ حافظہ تھی قرآن کریم، اس نے یہ کہا کہ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو فرمایا بس یہ سنتے ہی یہ الفاظ، آیت بھی پوری نہیں، آیت کے کچھ الفاظ پڑھے اس نے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. تو فرمایا کظم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا، تو آگے پھر اس نے آگے الفاظ پڑھے، اس کی ہمت بن گئی ہوگی اور بڑی ہمت اس کی، تو اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، یہ خالی غصے کو نہیں پیتے معاف بھی کر دیتے ہیں، آگے الفاظ یہی ہیں آیت میں، تو اس نے آگے کے الفاظ بھی پڑھے تو فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، پھر اس نے آگے کے الفاظ پڑھے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو، تو فرمایا اعتقت کی، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، یہ احسان کر دیا، فوراً فوراً عمل کیا آیت پر. یہ تھوڑی کہ ہم نہیں مانتے اس آیت کو، یہ سب مولویوں کی باتیں، یا یوں کہہ دیا کہ یہاں آیتیں نہیں پڑھو، آیتیں یہاں نہ پڑھو، کوئی حدیث شریف یہاں اس کا حوالہ نہ دو ہمارے سامنے، یہ بھی تو بے ادبی ہی ہے، حدیث شریف کا حوالہ نہ دو ہمارے سامنے، ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کر لیں، آگے کا جملہ میں کہہ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کر لیں، ہم چاہتے ہی نہیں عمل کرنا. اس لیے ایسے لوگوں کے سامنے ادب یہی ہے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے، ادب یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھنی بھی نہیں چاہیے ان کا ایمان بچانے کے لیے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، ایک صحابی کو دیکھا کہ سو رہے ہیں، نماز کا وقت قریب تھا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی ان کو اٹھا دو، ان کو بیدار کر دو، جگا دو. تو حضرت علی نے اٹھا دیا، جگا دیا، پھر فرمایا آپ تو نیکی کی طرف سبقت فرمانے والے ہیں، آپ خود قریب سے گزرے، آپ نے نہیں جگایا، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ دیکھو بعض لوگوں کو نیند بڑی محبوب ہوتی ہے، اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے، اگر کوئی انہیں اٹھا دے تو وہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، کیوں اٹھایا تم نے. تو اگر یہ میری نافرمانی کر لیتا کہ جاؤ میں نہیں اٹھتا، تو امتی نبی سے ایسا کہہ دے تو کیا رہا، پھر ایمان کیا رہا اس کا. لہذا میں نے تمہارے ذریعے سے یہ تم سے یہ کہا کہ اس کو اٹھاؤ، یہی ہے، یہیں سے دلیل ملتی ہے کہ جہاں ایسا امکان بھی ہو وہاں پر بھی ایسا نہ کریں، وہاں تو سیدھی سیدھی بات کریں. ایک جگہ جانا ہوا تدفین میں بھی شریک تھا، وہاں پر ایسا ہوا اور قبر کے قریب ہی میں کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ جب وہ انہوں نے میت کو لٹا دیا، جن لگاؤں پہ جلدی سے وہ جو وہاں وہ ہم لے کے آئے ہیں عہد نامہ وہ ذرا لے کے آؤ، اب اگر ہم وہاں ان سے یوں کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور فلاں فلاں روایت میں ہی آتا ہے اور کہ ممانعت ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہو، کیا تبصرہ کرتے، اور اگر بات نہ مانتے حدیث اور قرآن پیش کرنے پر بات نہ مانتے تو اور زیادہ کیا حالت رہتی پھر ان کی، کس حال پہ رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی رحمت سے دستگیری کی، مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے. میں نے آگے بڑھ کے ان سے یوں عرض کیا ان لوگوں سے، میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ تین دن میں یا دو دن میں مردے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ آپ رکھیں گے اس میں آیتیں لکھی ہوئی، اس میں کیڑے پڑیں گے، خون ہوگا، تو یہ اس کی بے ادبی ہو جائے گی. کہنے لگے ہاں ہاں. پہلے تھوڑی دیر انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے ہوئے، ان کا بس اس کو اب رہنے دیجیے، اس کی بے ادبی ہوگی، سب بے ادبی ہوگی، ناپاکی ہوگی اس کی. بس پھر یہ کہنے سے انہوں نے ارادہ تو تھا ان کا رکھنے کا، ارادہ ترک کر دیا. تو ایسے موقع پر کسی حکمت سے کام لینا چاہیے. اور کوئی سلامتی کی بات کہہ کر اور راستہ کوئی نکالنا چاہیے بچاؤ کا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے حلم، حلم کی دولت بہت بڑی دولت ہے، حلم، تحمل، برداشت، اس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے نصیبوں والوں کا کام ہے، بڑے نصیبوں والوں کا حصہ ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صفت کے لیے دعا مانگی ہو، اللهم زینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، اے اللہ مجھے مزین فرما دیجئے حلم کے ذریعے، برداشت، قوت برداشت مجھ میں ایسی ڈال دیجئے کہ میں مزین ہو جاؤں، میری زینت بن جائے. ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جس شخص اللہ تعالی جو شخص معاف فرما دے اللہ تعالی اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت میں اللہ تعالی اضافہ فرماتے ہیں. تو یہ دعا فرمائی، اللہم زینی بالحلم، اے اللہ مجھے حلم سے مزین فرما دیجئے، واکرمنی بالتقوی اور مجھے عزت دے دیجئے تقوی کے ذریعے سے. ان اکرمکم، ہے نا وہاں بھی یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، اور مجھے خوبصورت بنا دیجئے عافیت کے ذریعے، عافیت عطا فرما کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے.